الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ہر دن 50 مرتبہ درود پڑے گا قیامت کے دن میں اسے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ البراءت سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ گزشتہ آیات میں چونکہ منافقوں کا مسلسل تذکرہ چل رہا ہے اور منافقوں کی مذمتیں اور ان کے بارے میں وعیدیں بیان کی جا رہی ہیں، اس سے ایک وسوسہ جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر منافق اللہ کی بارگاہ میں اتنے ہی ناپسندیدہ ہیں اور اتنے عذاب کے مستحق ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے انہیں مال و دولت اتنا کیوں عطا کیا ہوا ہے؟ یہ سوال اس زمانے میں بھی پیش آیا اور آج کے زمانے میں بھی آتا ہے، یعنی آج بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کفار ناپسند ہیں اور مسلمان پسند ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے کہ جو پسند ہیں وہ تو بیچارے غریب اور لاچار اور بے بس ہیں اور جو خدا کو ناپسند ہیں وہ بڑے بڑے محلات میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس بڑا مال و دولت ہے، ان کے پاس بڑی دنیاوی ترقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہاں پر آیت کے اندر ارشاد فرمایا، ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون۔ تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان سے راحت و آرام دور کر دے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکلے۔ جواب یہ دیا گیا، اللہ تعالیٰ جو کفار کو منافقوں کو مال و دولت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، یہاں یا تو یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے سارے اعمال کی جزائیں دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اور دوسری بات یہ جو یہاں آیت کے اندر بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اسی مال و دولت کے ذریعے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے، ان کا راحت و آرام ختم کرنا چاہتا ہے کہ اس مال کے حصول کے اندر پریشان رہیں، اس مال کے پیچھے دوڑتے رہیں، اس مال کی خاطر مشقتیں برداشت کریں، اس مال کی حرص ان کو ساری زندگی جو ہے ان کے ساتھ لگی رہے، مال جتنا بھی جمع ہو جائے اس کے اوپر ان کو تسلی نہ ہو، ان کا دل جو ہے اس کو قرار نہ ملے اور وہ اسی مال و دولت کے چکر میں اور اسی دوڑ کے اندر جو ہے وہ ساری زندگی گزار دیں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دے کر گویا ان سے راحت و آرام کو لے لیا کہ اس مال کی وجہ سے اب وہ یا تو اس کے کمانے میں لگے ہوں گے یا اس کی حفاظت میں لگے ہوں گے یا اس کی وجہ سے آنے والی پریشانیوں کا مقابلہ کرنے میں لگے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کفار کو مال و دولت اس لیے دیتا ہے، مسلمانوں کو جو مال و دولت دیتا ہے اس کے پیچھے یہ معاملہ نہیں، کیونکہ ان کو اگر پریشانی آتی ہے اور وہ حکم الہی پر صبر کرتے ہیں تو ان کو آخرت کے اندر وہی پریشانی باعث اجر بن جاتی ہے۔ تو پریشانی مسلمان کو بھی آ سکتی ہے، مسلمان مالدار کو، کافر مالدار کو بھی آ سکتی ہے، لیکن کافر کو پریشانی خدا کا عذاب ہے اور مسلمان کو پریشانی اس کے صبر کی بنا پہ آخرت کے اندر اجر کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس کے بعد منافقوں کے جھوٹ اور منافقوں کی اصل حالت کو بیان کیا گیا، چونکہ غزوہ تبوک کا بیان ہے تو اب اسی غزوہ تبوک کے سیاق و سباق میں یہاں پر کلام ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اور منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ لو یجدون ملجأً او مغارات او مدخلاً لولوا الیہ وہم یجمعون، اگر انہیں کوئی پناہ گاہ یا غار یا کہیں سما جانے کی جگہ مل جاتی تو جلدی کرتے ہوئے ادھر پھر جائیں گے. یعنی ارشاد فرمایا کہ منافق قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہی ہیں, مسلمانوں کے گروہ میں سے ہی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تم میں سے ہیں نہیں. اب تم میں سے ہونے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ وہ ڈرتے ہیں, یہ لوگ ڈرتے ہیں, یعنی ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اگر اپنے کفر کا کھلم کھلا اعلان کر دیں گے تو پھر مسلمانوں کی تلوار کی زد میں آ جائیں گے, پھر جو ان کو بحیثیت مسلمان حقوق حاصل ہیں وہ ان سے چھن جائیں گے, جو ان کو آسانیاں اور آسائشیں ملی ہوئی ہیں وہ ان سے واپس لے لی جائیں گی. تو اس ڈر کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ورنہ حقیقت کے اندر یہ مسلمان نہیں. اور چونکہ یہاں کے علاوہ ان کے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں ہے, لہذا یہ ساری منافقت اسی وجہ سے ہے. اگر انہیں کوئی اور پناہ گاہ مل جائے, کہیں جانے کی جگہ مل جائے, کہیں سمانے کی جگہ مل جائے, تو یہ سارے کے سارے وہاں پر بھاگ جائیں گے. اب اس کے بعد منافقوں کی شرارتیں, مفاد پرستی اور بغض رسول, اس کا بیان. ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو صدقات تقسیم کرنے میں تم پر اعتراض کرتا ہے, تو اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں, اور اگر انہیں ان میں سے کچھ نہ دیا جائے تو اس وقت ناراض ہو جاتے ہیں. یعنی ارشاد فرمایا کہ منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدقات تقسیم کرنے کے معاملے میں اعتراض کرتے ہیں. چنانچہ ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں جو ہے وہ روایت صحیحہ کے ساتھ موجود بھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مال تقسیم فرما رہے تھے تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے محمد عدل کیجئے, انصاف کریں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا. تو منافق جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ اعتراض کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنے مفادات چاہتے ہیں, اگر ان کو دے دیا جائے گا تو یہ راضی ہو جائیں گے, اگر نہیں دیا جائے گا تو یہ ناراض ہو جائیں گے. تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو پیسہ مل جائے تو راضی, پیسہ نہ ملے تو ناراض. تو یہ منافقت کی علامت ہے کہ آدمی اپنا سارا کچھ جو ہے وہ صرف اپنے مفادات کے پیچھے کر لے, اس کا مفاد ہے تو وہ خوش, اگر اس کے مفاد پہ زد پڑے تو اگرچہ فی نفسی ہی وہ کام درست بھی ہو لیکن آدمی اپنے مفاد کی خلاف جو ہے کوئی بات برداشت نہ کر سکے. پھر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا, اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے, عن قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے, بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں. یہاں پر آیت میں فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں عطا فرمایا, اور پھر اسی بات کو دوبارہ فرمایا کہ وہ یہ کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور عطا فرمائے. اس آیت سے پتا چلا کہ یہ کہنا کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں, یہ کہنا درست ہے, اس کہنے میں کوئی حرج نہیں. یعنی عطا کی نسبت اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دینے میں کوئی حرج نہیں, جیسے اس آیت کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی عطا پر وہ راضی ہو جاتے ہیں اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی اور اللہ کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور عطا فرمائیں. تو لہذا آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر جتنی رحمتیں ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی, تو یہ کہنے کے اندر کوئی حرج نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مستحقین صدقات, مستحقین زکات وغیرہ کا بیان کیا. ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. زکات صرف فقیروں اور بالکل محتاجوں اور زکات کی وصولی پر مقرر کیے ہوئے لوگوں اور ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت ڈالی جائے اور غلام آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لیے اور مسافر کے لیے. یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حکم ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے. اس آیت میں متعدد افراد کا تذکرہ کیا گیا. فقراء جن کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں, اور مساکین جن کے پاس کچھ بھی نہیں, اور جو زکوٰۃ وصول کرنے پر جو افراد حکومت کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں عاملین, اور مؤلفت القلوب. مؤلفت القلوب وہ لوگ تھے کہ جن کو مال اس لیے دیا جاتا تھا کہ یہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں, یا نئے نئے مسلمان ہوئے تو مال اس لیے دیا جاتا تھا کہ ان کو اسلام کے اوپر استقامت مل جائے, انہیں مؤلفت القلوب کہتے ہیں. اور غلاموں کو آزاد کرانے کے اندر اسی طرح جو ہے وہ قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ دی جائے, اسی طرح راہ خدا میں جو ہے وہ زکوٰۃ دی جائے جیسے مجاہدین کو دی جائے, اور مسافر اگر حالت سفر کے اندر اس کے پاس جو ہے وہ اخراجات ختم ہو گئے اور اس کے پاس جو ہے وہ منگوانے کے اپنی کوئی ضرورت پوری کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حساب. ان تمام میں سے جو مؤلفات القلوب ہیں یعنی نو مسلم یا غیر مسلم, غیر مسلم وہ کہ جن کے اندر تھوڑی سی رغبت ہے تو ان کو مزید مال دیا جائے کہ اسلام کے قریب آ جائے, یا جو مسلمان ہو گئے اور ان کو مال اس لیے دیا جائے کہ اسلام پر استقامت مل جائے, یہ جو مد ہے یا مصرف ہے اس کے بارے میں صحابہ کرام نے اتفاق کر لیا تھا کہ اب اس مد کے اندر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق کر لینا, یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ یہ مصرف ہے اور صحابہ بولے کہ نہیں, ایسا معاذ اللہ نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام کا اتفاق اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے کوئی ایسی بات یقیناً سنی تھی کہ جس سے ان کو پتا تھا کہ یہ حکم کب تک کے لیے, کن حالات کے لیے. لہذا جب وہ وقت آیا اور جب وہ حالات آئے کہ جن کے اندر ان لوگوں کو نہیں دینا, تو اس وقت صحابہ کرام نے اس پر اتفاق کر لیا. تو یہ ابو بکر صدیق ہو, عمر فاروق, عثمان غنی ہوں, علی المرتضیٰ ہوں, جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان سب کا اتفاق اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین اخذ کیا اس کی معلومات کی روشنی میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا. تو اسے محض اجتہاد نہیں کہا جا سکتا, بلکہ یہ کسی نص پر کسی دلیل پر ہی اس کی بنیاد ہے. اب اس کے بعد منافقوں کا جو اصل مسئلہ ہے وہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل ایمان ہے, اسی طرح آپ سے بغض رکھنا اصل کفر ہے. منافقوں کا جو مسئلہ تھا اس کی وجہ ہی یہ تھی, یعنی صحابہ کا مرتبہ سب سے اونچا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے اونچے, اور منافق کافروں میں بھی سب سے بدتر ہیں. اس لیے کہ بغض رکھنے کے اندر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں سب سے بدتر ہیں. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے اسی مسئلے کو بیان کیا, ارشاد فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور ان میں کچھ وہ ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں, تم فرماؤ تمہاری بہتری کے لیے کان ہیں. وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں, اور تم میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے رحمت ہیں, اور جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں جو بات بیان کی گئی کہ فرمایا کہ کچھ منافق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ تو کان ہیں. یعنی کان ہے کہنے سے کیا مراد؟ ہوتا یہ تھا منافق اپنی مجلسوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط اور ناشائستہ جملے بولتے, مذاق اڑاتے, اسلام کا مذاق اڑاتے. اب جب ان میں کوئی ایک دوسرے کو کہتا کہ یار اس طرح نہیں کرو, اگر یہ بات پہنچ گئی نا اوپر تو ہماری گرفت ہو جائے گی, ہمیں سزا ملے گی, تو وہ کہتے کہ پھر کیا ہوا, اگر بات پہنچ گئی ہم سے پوچھا گیا تو ہم جھوٹی قسمیں کھا لیں گے کہ ہم نے تو کہا ہی نہیں, اور نبی کریم علیہ السلام ہماری قسموں پر یقین کر لیں گے, وہ تو ہیں ہی جو ہے وہ سننے والے, یعنی وہ سن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو تم کہہ رہے ہو کہ وہ سن کر مان لیتے ہیں، یہ تمہارے بھلے کے اندر ہے، یعنی تمہارے بھلے کے لیے کہ تمہاری بات سن کر مان لیتے ہیں، ورنہ خدا ان پہ وہی نازل فرماتا ہے، تو خدا اگر ان کو بتا دیتا ہے کہ تمہاری یہ حالت ہے تو تمہارا بچے گا کیا؟ تو تمہارے بھلے کے لیے وہ کان ہیں، سن لینے والے ہیں، وہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مومنوں کی بات کا یقین کرتے ہیں، اور تم میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے رحمت ہے۔ لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قسموں پر یقین کرتے ہوئے ظاہری فیصلہ کر دیتے ہیں اور تمہیں کچھ نہیں کہتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کی بارگاہ میں تم بری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ جدا ہے۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دینے والوں کو، سرکار علیہ السلام کے گستاخوں کو معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم، اور وہ جو رسول اللہ کو ایزا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اب منافق جو مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھا کے مسلمانوں کو راضی کر لیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین۔ اے مسلمانوں، تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ اسے راضی کریں اگر ایمان والے ہیں، یعنی اللہ اور اللہ کا رسول اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، لوگوں کو راضی نہ کیا جائے، عام مسلمانوں کو راضی کرنے کی کوشش نہ کی جائے، یعنی اس طور پہ کہ عام مسلمان تو راضی ہو جائے اور اللہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے۔ یہاں پر بھی وہی بات جو پہلے عرض کی تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کا تذکرہ ایک جگہ اور دونوں کو راضی کرنے کا حکم دیا، یعنی فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول یہ حقدار ہیں اس بات کے کہ لوگ انہیں راضی کریں۔ تو پتہ چلا کہ دنیا میں کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرنا تو ریاکاری کے اندر بعضوں کا تاج آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا ہے، اور ان کو ناراض کرنا یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا یا آپ کے مقابلے میں آنا، یہ خدا کے مقابلے میں آنا ہے۔ چنانچہ اگلی آیت کے اندر بیان کیا الم یعلموا انه من یحادد اللہ ورسوله فان له نار جہنم خالدا فیها ذلک الخزی العظیم۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہی بڑی رسوائی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے۔ یہاں پر بھی وہی بات، اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت، مد مقابل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی عطا پہ راضی ہونا۔ تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ منافقوں کو اصل ڈر کس بات کا ہوتا ہے، یعنی اگر وہ کچھ باتوں سے بچتے بھی ہیں تو وہ ڈرتے کس بات سے ہیں؟ تو فرمایا یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایسی سورت نازل کر دی جائے جو ان کے دلوں کی چھپی باتیں بتا دے، تم فرماؤ مذاق اڑالو، بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ فرمایا کہ منافقوں کا اصل ڈر اس بات کا ہے کہ قرآن کی آیت نازل نہ ہو جائے اس بات پر یا سورت نازل نہ ہو جائے اس بات پر جو ان کی باتیں سب کو بتا دے کہ ان کے دلوں کے اندر یہ ہے۔ اس کے بعد منافقوں نے قرآن پاک یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف مواقع کے اوپر جو مذاق اڑایا، اس کا اللہ تعالیٰ نے شدید ترین انداز کے اندر بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ اور اے حبیب، اگر آپ ان سے پوچھیں تو کہیں گے کہ ہم تو صرف ہنسی کھیل کر رہے تھے، تم فرماؤ کہ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم اپنا ایمان ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو چکے، اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کر دیں تو دوسروں کو عذاب دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ یہ کیا فرمایا گیا؟ منافق بعض اوقات وہ جملے بولتے جن میں قرآن کا مذاق ہوتا، بعض اوقات وہ جملے بولتے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے۔ اب جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں معاملہ پہنچتا یا بعض مسائل کے اندر یہ معاملہ پہنچا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے یہ باتیں کہیں، تو وہ کہتے کہ ہم تو ایسے مذاق کر رہے تھے، یعنی مذاق کے اندر قرآن کے بارے میں غلط جملے بول دیے، مذاق کے اندر ہی سرکار علیہ السلام کے بارے میں غلط بول دیے۔ تو کہتے ہم تو انما کنا نخوض ونلعب، ہم تو بس ایسے ہی مستی مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، ان منافقوں سے کہو کہ کیا تم میں مستی مذاق کے لیے اللہ، اللہ کا قرآن اور اللہ کا رسول ہی ملا ہے؟ کہ تم مذاق کرو گے اور استہزاء کرو گے تو خدا کا کرو گے، خدا کے کلام کا کرو گے اور خدا کے رسول کا کرو گے؟ یہ مذاق کا بہانہ تمہارا قابل قبول نہیں، تم اپنے ظاہری ایمان کے بعد کھلم کھلا کافر ہو چکے، لہذا اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اگر کسی نے توبہ کر لی تو اسے معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر توبہ نہ کرے گا تو ہم اسے عذاب دیں گے۔ یہ آیات مبارکہ ہمارے زمانے کے اندر بھی بہت سارے جو کومیڈین، جو اس طرح کے مزاحیہ ڈرامے کرنے والے یا مزاحیہ جملے بولنے والے، ان سب کے لیے یہ آیت مبارکہ عبرت کا ایک حکم نامہ ہے کہ مستی مذاق جو کرتے اس میں بھی بہت سارے حلال و حرام صورتیں، زیادہ تر ناجائز و گناہ کی صورتیں، لیکن دین کا مذاق اڑانا، قرآن کا مذاق اڑانا، جنت کا مذاق اڑانا، جہنم کا مذاق اڑانا، حوروں کا مذاق اڑانا، جنت کی نعمتوں کا، شہد کا، شراب کا، وہاں کے رہائشوں کا، ان چیزوں کا مذاق اڑانا، یہ خدا کے ساتھ کفر کرنے کے برابر ہے، یہ کفر ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جتنے اس طرح کے مزاحیہ جملے بولنے والے ہیں وہ فرشتوں کا مذاق اڑا دیں، وہ ملک الموت علیہ السلام کا مذاق اڑائیں، جو ضروری چیزیں ہیں ہمارے دین کے اندر ان کا مذاق اڑائیں، اور پھر بولے ہم تو ایسے ہی، ہم تو ڈرامہ کر رہے تھے، ہمارے تو اسکرپٹ کے اندر لکھا ہوا تھا، ہم تو مستی مذاق کر رہے تھے۔ یہ کوئی بہانہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں، خواہ وہ ایسی فلم بنائے اور بولے کہ ہم تو فلم فلاں فلاں مقصد کے لیے کر رہے تھے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر، قرآن اور اللہ کے کلام کے ساتھ کفر اور استہزاء اور اس طرح کی کوئی چیز، یہ ہمارے دین کے اندر ہرگز 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 قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فتویٰ دے دیا، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، اپنے ظاہری ایمان کے بعد تم کافر ہو چکے۔ تو لہذا اس پر غور کرنا چاہیے، جو لوگ اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہیں یا جو ان کو دیکھنے والے ہیں، وہ تمام ان چیزوں کو سامنے رکھیں کہ مذاق کے اندر بھی نہ قرآن کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے، نہ فرشتوں کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے، نہ حوروں کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے، نہ جنت کا نہ جہنم کا۔ بعض لکھنے والے جنت جہنم کا مذاق اڑا دیتے ہیں، بعض بکنے والے جنت جہنم کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ ان سب کے اوپر اللہ کا وہی فتویٰ ہے، لا تعتذروا قد کفرتم، بہانے نہ بناؤ تم کافر ہو چکے۔ یہ مستی مذاق کا بہانہ، یہ جناب مزاح کا بہانہ، یہ پر لطف گفتگو کا بہانہ، یہ خدا کی بارگاہ میں بہانہ کوئی نہیں چلے گا۔ اور چونکہ یہ منافق کرتے تھے، اب منافقوں کی آگے صفات مزید بیان کر دی گئی۔ ارشاد فرمایا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار النار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا، بے شک یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، وہ جہنم انہیں کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ منافقوں کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا اول تو یہ سب ایک ہیں، جتنے منافق ہوں گے وہ سب ایک ہوں گے۔ اسی لیے باطل پر جو لوگ، جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں نا، وہ اکثر ایک ہی ہوتے ہیں، خواہ وہ اپنی اپنی جگہ پر جدا جدا ہوں، لیکن وہ اسلام سے نفرت کا اظہار کرنے کے اندر سب ایک ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی بھی ایسا ہوتا ہے، اسلام کے اوپر کوئی اسلام کی کسی بات کا مذاق اڑانا ہے، اسلام کے کسی مسئلے کا مذاق اڑانا ہے، تو یہ جتنے آپس میں مختلف نظریات والے ہوتے ہیں اسلام دشمنی کے اندر سارے جمع ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہیں، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ اندرون خانہ تعلق رکھتے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ برائی کا حکم دیتے ہیں، بلائی سے منع کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، یعنی بخل کی وجہ سے اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. فرمایا انہوں نے خدا کو بلا دیا تو خدا نے بھی ان کو چھوڑ دیا، اور یہ لوگ نافرمان فاسق ہیں. اب ان کی وعید کہ منافق مردوں عورتوں کے لیے اور کافروں کے لیے جہنم کی آگ کی وعید ہے، وہ جہنم ہی ان کو کافی ہوگی. زیادہ دنیا کے اندر تو بھلے جیسے مرضی ٹھٹھا مذاق کرے، مستی مذاق کرے، ہنسے، مسلمانوں کا مذاق اڑائے، اسلام کا مذاق اڑائے، لیکن جہنم ان کا انجام اور وہ ان کے لیے کافی، اور خدا کی ان پہ لعنت، لعنہم اللہ، اللہ کی ان پر لعنت ہے. جو اسلام کا، اسلام کے احکام کا مذاق اڑانے والے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالی لعنت کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ منافقوں کو دنیا میں مہلت ہے، اس لیے آج کل کسی کو کچھ نہیں ہوتا، جو مرضی کرتا رہے. اللہ تعالی نے فرمایا کل الذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوتا واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك هم الخاسرون. فرمایا اے منافقو، جس طرح تم سے پہلے لوگ تم سے قوت میں زیادہ مضبوط اور مال اور اولاد کی کثرت میں تم سے بڑھ کر تھے، پھر انہوں نے اپنے دنیا کے حصے سے لطف اٹھایا، تو تم بھی ویسے ہی اپنے حصے سے لطف اٹھا لو جیسے تم سے پہلے والوں نے اپنے حصوں سے فائدہ حاصل کیا، اور تم اسی طرح بےہودگی میں پڑ گئے جیسے وہ بےہودگی میں پڑے تھے. ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے، اور وہی لوگ گھاٹے میں ہیں. یہاں بڑا کھلم کھلا بیان کر دیا کہ منافقو تم سے پہلے بھی بڑے لوگ گزرے جن کے پاس مال بھی تم سے زیادہ تھا، قوت بھی تم سے زیادہ تھی، اولاد کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ تھے، یعنی ان کا جتھا، ان کا گرو، ان کی قوم بہت بڑی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ دنیا کے اندر ہی رہے، دنیا کے مزے اڑانے کے لیے دین کا مذاق اڑاؤ، رسولوں کا انکار کرو، سب کرتے رہے. تو فرمایا کہ جیسے انہوں نے کیا تم بھی کر لو، تم بھی کر لو. لیکن نتیجہ کیا؟ ان کے اعمال بھی دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے، اسی طرح تمہارے اعمال بھی دنیا آخرت میں برباد ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کم ہی عذاب دیتا ہے، یعنی یا تو قوموں کو عذاب دیتا ہے یا افراد کو کہیں کہیں عذاب دے دیا جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کو مہلت ملی ہوئی ہے، جو اسلام کا مذاق اڑائیں، جو اسلام کے قانون کا مذاق اڑائیں، جو اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑائیں، جو اسلام کو جو ہے وہ 1400 سال پرانا فیشن قرار دیں، جو اسلامی تعلیمات کو اولڈ فیشن قرار دیں یا آؤٹ آف ڈیٹ قرار دیں، اس طرح کے بہت سارے لوگ آج بھی موجود ہیں. تو خدا کا فرمان ان کے لیے بھی ہے کہ تم بھی مزے اڑا لو جیسے تم سے پہلے تمہارے بڑوں نے مزے اڑائے، جیسے وہ دین خدا اور قرآن اور اسلام کا مذاق اڑاتے تھے تم بھی کر لو. لیکن جیسے ان کی آخرت برباد ہی ہوئی، تمہارا انجام بھی یہی ہونا ہے. اب جو پہلی قومیں جنہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا برباد ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کیا، ارشاد فرمایا الم یاتہم نبا الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکہ اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں، یعنی قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور مدین اور الٹ جانے والی بستیوں کے مکینوں کی خبر نہ آئی؟ ان کے پاس بہت سے رسول روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، تو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. فرمایا جو پہلی قومیں ہیں، قوم نوح، عاد، ثمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین والے، شعیب علیہ السلام کی قوم، اور الٹائی جانے والی بستیاں یعنی قوم لوط، فرمایا ان کے ساتھ ہوا کیا؟ ان کے پاس ان کے رسول آئے، اللہ کا انہوں نے پیغام دیا، معجزے دکھائے، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، نبیوں کا مذاق اڑایا، معجزات کا انکار کیا. تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ پھر جو ان کے ساتھ ہوا نا کہ اللہ نے ان کو تباہ کر دیا،
یہ خدا نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، خود انہوں نے وہ حرکتیں کی، خود انہوں نے وہ کام کیے جس کی پاداش کے اندر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اب یہ منافق اور جن کے وہ مثل تھے اس کا بیان ہوا، اب اس کے بعد مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، یہ وہ ہیں جن پر عنقریب اللہ رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی فرمایا کہ مسلمان مرد و عورت بھی ایک ہیں، یعنی اسلام میں کے ماننے والے بھی ایک ہیں، اور ان کا طریقہ کیا ہے، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اللہ کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ یہ منافقوں کے بالکل برعکس صفات والے، تو ان کے لیے جہنم اور ان کے لیے فرمایا کہ جنتوں کا وعدہ ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، پاکیزہ رہائشیں ہیں، جنت عدن کے باغات میں۔ عدن جو ہے جنت کی مختلف قسموں سے ایک قسم ہے، عدن کے باغات ہیں، اور فرمایا کہ جو خدا کی رضا ان کو جنت میں ملنی ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اب اس کے بعد منافقوں کے متعلق حکم اور ان کے جرائم کا بیان، ارشاد فرمایا یا ایها النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کتنی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، کافروں سے تلوار سے اور منافقوں سے دلائل کے ساتھ جہاد کرو۔ اس کے بعد فرمایا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يكن خيرا لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخره وما لهم في الارض من ولي ولا نصير۔ فرمایا منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہ کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا، اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے اس چیز کا قصد و ارادہ کیا جو انہیں نہ ملی، اور انہیں یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، تو اگر وہ توبہ کرے تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار۔ یہ ایک طویل آیت ہے، اس کا اگر خلاصہ کلام عرض کرے تو یوں بنے گا کہ منافق نبی کریم علیہ السلام کی توہین کے جملے بولتے، اور جب سامنے آتے تو قسم کھا لیتے، اللہ کی قسم ہم نے تو کہا ہی نہیں، اور اگر یقینی طور پہ ثابت ہو ہی جاتا کہ انہوں نے کہا تھا تو پھر بولتے نہیں، ہم تو مستی مذاق کر رہے تھے۔ تو وہ جو مستی مذاق کر رہے تھے اس کا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جواب دے دیا کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب یہاں جو بیان کیا گیا وہ یہ فرمایا کہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، نہ نبی کی گستاخی کی، نہ کوئی غلط جملہ بولا، نہ استہزاء کیا، کچھ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا تھا، جو نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کی انہوں نے یقیناً کی تھی، انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا، اور اس گستاخی کی وجہ سے اپنے اسلام کے بعد یہ کافر ہو گئے۔ پھر مزید فرمایا کہ انہوں نے جس چیز کا ارادہ کیا تھا وہ ان کو نہ مل سکی، منافقوں نے جس شے کا ارادہ کیا وہ انہیں نہ ملی، وہ کیا تھی، اس کے بارے میں مختلف روایت۔ ایک تو یہ تھا کہ ان کا مقصد تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ ایذا دینے کا، یعنی آپ کو انہوں نے اونٹنی سے گرانے کا ارادہ کیا، یعنی منافقوں نے کوئی ایسا پروگرام کیا کہ سرکار کو زخمی کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع کر دیا اور ایسے حالات پیدا ہوئے کہ یہ سرکار علیہ السلام کو ایذا نہ دے سکے. اس کو فرمایا کہ انہوں نے جس چیز کا ارادہ کیا وہ کر نہیں سکے, پا نہیں سکے اسے. دوسرا یہ تھا, منافقوں کا جو سردار تھا وہ تھا عبداللہ ابن ابی. نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ آئے تو اس دن یا اس کے انہی دنوں کے اندر اس کو مدینے کا سردار بنانا تھا, یعنی اس کی تاج پوشی کر کے مدینے کا اس کو سردار بنانا تھا. جب سرکار علیہ السلام آ گئے تو سب نے حضور کو مان لیا. اب وہ منافق جو سردار بننے کے چکر میں تھا وہ رہ گیا. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ منافقوں نے جس بات کا ارادہ کیا, یعنی عبداللہ ابن ابی کو سردار بنانے کا, وہ اس ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکے, اس کو پورا نہیں کر سکے. اور ایک یہ تھا کہ منافق جو گستاخیاں کرتے تھے تو جس صحابی نے سرکار علیہ السلام کو آ کر وہ گستاخیاں بتائیں کہ منافق یہ باتیں کرتے ہیں, تو منافقوں نے ارادہ کیا کہ اس صحابی کو شہید کر دیں, تو ان کے قتل کے منصوبے بنائے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ارادے کو ظاہر کر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ یہ نہ کر سکے. تو اس کے بارے میں فرمایا کہ منافقوں نے جس چیز کا ارادہ کیا وہ انہیں نہ مل سکی. اب اس کے بعد دوبارہ پھر وہی ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا تو یہ کرم ہے کہ مال غنیمت کی وجہ سے منافقوں کے پاس بھی مال آ گیا, تو اب ان کو کیا یہ بات بری لگ رہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے فضل و کرم سے یہ غنی ہو گئے, کیا ان کو یہ بات بری لگی؟ مراد یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے یہ احسانات ان کے اوپر ہیں تو ان کو تو احسان ماننا چاہیے, نہ یہ کہ منافقت کی طرف, دشمنی کی طرف اور مخالفت کی طرف چلے جائیں. تو یہاں پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا غنی کر دینا, یہ اس چیز کا یہاں پر تذکرہ ہوا. اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر, اگر نہ کرے تو پھر دنیا میں بھی عذاب ملے گا, آخرت کے اندر بھی عذاب ملے گا, نہ زمین کے اندر ان کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ان کی کوئی حمایت کرنے والا ہوگا. اس کے بعد پھر اگلی آیتوں میں منافقین کے مزید کردار کو اور ان کے مزید افعال و اعمال کو بیان کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں منافقت سے دور فرمائے اور ان تمام کاموں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے جو منافقت ہیں یا منافقت کی علامات ہیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.